کرنا ہوگا، جن کی فائلیں پینڈنگ میں ڈال دی جائے گی ان کو اس آراب پر بٹھا دیا جائے گا، ان کو اصحاب الآراب کہا جائے گا، ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو ان میں کسی کو بھی ترجیح نہیں ہوگی، لہٰذا ان کو کہیں گے ٹھہر جاؤ ذرا تم لوگ، تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے دوسروں کا کرنا فیصلہ، تو جن کی نیکیاں اور برائیاں کم زیادہ ہوں گی پہلے ان کے فیصلے ہوں گے، اور پھر جن کی برائیاں زیادہ وہ اصحاب النار کہلائیں گے، جن کی نیکیاں زیادہ وہ اصحاب الجنہ کہلائیں گے، اور جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے یہ اصحاب الاعراف کہلائیں گے۔ اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ قرآن نے صرف اسی سورت کے اندر کیا ہے، اس لیے پوری سورت کا نام ہی الاعراف رکھ دیا گیا۔ گزشتہ سورت جو گزری ہے اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ بھول گئے ماشاء اللہ، بچوں نے بتایا ہے توحید تھا، اور میں نے ابتدا کے اندر بتایا تھا کہ سورت کا مرکزی مضمون توحید باری تعالیٰ ہے، اور یہ جو سورت آ رہی ہے اس کا مرکزی مضمون رسالت رسول اللہ ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کرنا ہے۔ اب رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی تو قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جائے گا، اور کبھی نبیوں کے واقعات بیان کیے جائیں گے، اور اس کے اندر بتایا جائے گا کہ جیسے وہ نبی سچے تھے ایسے آپ بھی سچے ہیں، جیسے ان نبیوں کے نافرمانوں اور ان نبیوں کے مخالفین کو اللہ نے تحت تحت کے رکھا اور تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اے محمد آپ کے مخالفین کو بھی اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے اور آپ کو اللہ کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ اس طریقے پر پوری سورت کے اندر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے اندر جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ اللہ نے کر دیا۔ تو توحید کبھی کہیں کہیں تذکرہ آتا رہے گا ساتھ ہی ساتھ، لیکن مرکزی مضمون کیا ہوگا؟ رسالت کا مرکزی مضمون ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کتاب انزلنا الیک فلیکن فی صدری حرج من نور تنذر به وذکرٰ للمؤمنین، قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور آپ کے دل کے اندر کوئی تنگی نہ پیدا ہو سکے۔ ایمان والوں کے لیے قرآن نصیحت کی چیز ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے جو تمہاری طرف نازل کیا اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ دوسرے رفیقوں نے جو بنائی ہے من غلط باتیں خود ساختہ باتیں ان کی اتباع نہ کرو، قلیلاً ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کل جب قیامت کا دن آئے گا تو جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان قوموں کا بھی احتساب ہوگا، اور جن رسولوں کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا ان کا بھی احتساب ہوگا۔ وہ اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن بڑے اور چھوٹے، نبی اور غیر نبی، سب کا حساب و کتاب ہوگا، اور سب کا محاسبہ کرنے کے بعد پھر انہیں جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیکیوں کا پردہ بھاری ہونے والوں کو کامیاب قرار دیا، اور جن کی نیکیوں کا پردہ ہلکا ہو جائے گا ایسے لوگوں کو ناکام و نامراد قرار دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور قرآن کریم دو واقعات زیادہ بیان کرتا ہے، ایک تو قصہ آدم و ابلیس ہے، اسے قرآن کریم بار بار تفصیل کے ساتھ بہت ذکر کرے گا، آپ جا بجا قرآن پاک میں دیکھیں گے، اور دوسرا قصہ ہے موسیٰ اور فرعون کا، اس قصے کو بھی بہت ذکر کرتا ہے قرآن کریم اور بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ قصہ آدم و ابلیس کے اندر سب سے بڑا پیغام تو یہ دیا جاتا ہے کہ خیر اور شر کی ٹکر روز اول سے چلی آ رہی ہے ابلیس اور آدم کی شکل کے اندر، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ستیزہ کار رہا ہے ادب سے تابعد، شرار مصطفی سے شرار بولہبی، یہ پیغام ہے اس واقعے کا اور قصے کا۔ لہذا کوئی یہ سمجھے کہ شر کو ختم کر دیا جائے گا، ایسا کسی کے بس کی بات نہیں، شر اور خیر چلتے رہیں گے، آپس میں مقابلہ چلتا رہے گا، اور مقابلے کے اندر ہی انسان کے اندر جرات اور ہمت بھی بڑھتی ہے اور وہ عمل کے اندر اور زیادہ ترقی کرتا ہے۔ دوسرا پیغام اس واقعے کے اندر جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، کہ اللہ رب العزت نے مٹی سے انسان بنا دیا، پھر ایک انسان سے دوسرا انسان بنا دیا، تم نے تو آج کہیں اس دنیا کے پیدا ہونے کے ہزاروں سال بعد تاریخی باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو 5000 سال گزر چکے, کوئی کم کوئی زیادہ گنے کتنے ہیں, اپنے اندازے سے لوگ کہتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 5000 سال بھی مان لیا جائے تو سائنس کو تو آج آ کر کے پتا چلا کہ نر اور مادہ کے ملاپ کے بغیر کسی نر کا ڈی این اے لے کر کے اس جیسا دوسرا انسان بنایا جا سکتا ہے, کسی مادہ کا ڈی این اے لے کر کے اس جیسا دوسرا انسان بنایا جا سکتا ہے. اور اللہ نے آج سے 5000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی پتلی سے حوا کو پیدا کیا اور مریم علیہ السلام کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, وہاں نر کے ملاپ کے بغیر عیسیٰ کو بنایا اور یہاں مادہ کے ملاپ کے بغیر حوا کو بنایا. اس اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا. ابھی تو تم یہاں تک پہنچے کہ ایک انسان سے دوسرا انسان بنانا ممکن ہے, اس امکان تک تم پہنچے ہو. قرآن نے 14 سال پہلے بتا دیا, تم نہیں مانتے تھے, آج تم ماننے لگ گئے ہو. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے انسان کو بنا دیا, یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. اگر یہ ڈی این اے جو آج تمہارے جسم کے اندر بن کر کے تیار ہے, پہلے کہا تھا کہ جی پہلے خون کی شکل میں تھا, اس سے پہلے کہا تھا کہ خوراک کی شکل میں تھا, اس سے پہلے کہا تھا کہ پھلوں اور سبزیوں کی شکل میں تھا, اس سے پہلے کہا تھا کہ درختوں اور فصلوں کی شکل میں تھا, اس سے پہلے کہا تھا کہ کیچڑ اور مٹی کے اندر تھا, پانی کے اندر تھا, اللہ نے وہاں سے نکالا, سبزیوں کی شکل تھی, پھلوں کی شکل تھی, اور پھر خوراک بنائی, پھر خون بنایا, پھر اس سے ڈی این اے بنایا. تو رب نے جو اتنے بڑے پروسیس سے نکال کر کے ڈی این اے تیار کیا ہے, اگر وہ اللہ ڈائریکٹ مٹی سے ڈی این اے نکال کر آدم کو بنا دیں تو اللہ کے لیے کون سا ناممکن کام ہے. اللہ اپنے قدرت کو دکھا رہے ہیں اور انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والو, قرآن نے کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کہی ہے. آپ تمہاری عقل ہی اگر گھاس کرنے چلی جائے تو پھر یہ تمہاری عقل کا قصور ہے, اللہ کے کلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اور بھی بڑی حکمتیں ہیں قصہ آدم و ابلیس کی, لیکن وقت گزر رہا ہے, اس بنا پر آگے بھی یہ واقعہ آتا رہے گا تو وہاں اور حکمتیں بتاتے رہیں گے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حوا کو پیدا کر کے زمین پر اتار دیے, اور زمین پر اتارنے کے بعد اب انسانوں کو اللہ نصیحت کر رہے ہیں, اور نصیحت کرنے کا انداز بڑا عجیب اللہ نے اختیار فرمایا ہے. انداز یہ اختیار فرمایا کہ انسان کو اللہ جو خطاب کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو خطاب کیا ہے یا بنی آدم کہہ کر کے, اور یہ منفرد صورت ہے جس کے اندر اللہ نے انسانوں کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر کے خطاب فرمایا ہے. 4 مرتبہ بنی آدم کے معنی اے آدم کے بچوں, اے آدم کی اولاد. اور یہ خطاب کیوں کیا جا رہا ہے, ذرا سنیے اللہ کا انداز سنیے. اللہ رب العزت انسانی نفسیات کو اللہ سے زیادہ بہتر جاننے والا کون ہوگا. اللہ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ مادہ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ماں باپ کا مخالف ہو تو یہ غیرت مند انسان اپنے ماں باپ کے دشمن کے کبھی قریب بھی نہیں پھٹکے گا, اور اپنے ماں باپ کے دشمن کے ساتھ کبھی تعلقات استعمال نہیں کرے گا. اللہ بتا رہے ہیں کہ بندو, شیطان تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے, شیطان آدم و حوا کا دشمن ہے, شیطان نے آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا تھا. اب تمہاری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس شیطان نے تمہارے ابا و اماں کے ساتھ دشمنی مول لی تھی, اس شیطان کی تمہیں کبھی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے, اس شیطان کی کبھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, پہلے اللہ نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے, اور لباس کیسا اتارا ہے, یواری سوآتکم وریشا, ایسا لباس اتارا ہے کہ جس کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے. اسلامی لباس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں, اسلامی لباس کے لیے ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے. اسلامی لباس کون سا ہے, شلوار قمیض ہے یا کوٹ پتلون ہے یا دھوتی اور کرتا ہے, کون سا لباس ہے اسلامی لباس؟ کوئی کہے گا ہمارے والا, کوئی کہے گا ہمارے والا, قرآن کہتا ہمارے والا, اور ہمارے والا قرآن والا لباس کیسا ہونا چاہیے, یواری سوآتکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا لباس بہنوں کو اس میں تمہارا فتر نظر نہیں آنا چاہیے, تمہارا ننگیز چھپا رہنا چاہیے. اب ذرا یہ جو جینس کی پتلون پہن کر کے نکلتے ہیں, آگے پیچھے ان کا فتر تو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے, کیا چیز چھپتی ہے ان کی, آخر کیا چیز انہوں نے چھپائی ہے, صرف اوپر کور چڑھا دیا ہے. وہ ہمارے پی ٹی ٹیچر تھے اسکول کے اندر, کہنے لگے کہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے دو نالی بندوق کا کور چڑھا کر کے چلے جا رہے ہوں, یہ کیفیت ہوتی ہے. اس میں کون سا فتر چھپ رہا ہے تمہارا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے, یواری سوآتکم. پہلی بات تو یہ کہ ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جس سے تمہارا فتر چھپ جائے, فتر نظر نہیں آنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اسکول ماسٹر تھے, وہ تبلیغی جماعت میں ہمارے ساتھ کے ایک دفعہ چلے پڑے, عجیب عجیب باتیں سناتے تھے. کہنے لگے ہم پتلون پہن کر کے پھر ایک شیشہ پیچھے لگاتے ہیں ایک آگے لگاتے ہیں, تو پچھلے اور اگلے شیشوں کے اندر دیکھ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پچھلا حصہ بھی باہر نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے. اب جس لباس کا یہ عالم ہو اس میں تمہارا فتر کہاں سے چھپا, فتر سے تمہارا باہر نظر آ رہا ہے. تو پہلی بار قرآن نے کیا کہی, ایسا لباس ہو کہ یواری سوآتکم ہو, اور دوسرے نمبر پر وریشہ, اس کے اندر زینت بھی ہونی چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب حضرت والا لباس پہن کے جا رہے ہیں, شلوار کا ایک پوائنٹ ہے تو گھٹنوں تک چلا آ رہا ہے اور ایک ٹخنوں سے بھی نیچے لٹک رہا ہے, اور جناب چل جانے کے لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں پرواہ کی بات نہیں, اللہ کے نبی بھی بڑا فن سمر کر کے لباس پہنا کرتے تھے اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں لباس پہنا کرتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ سے لکن ہمرا, آپ نے دھاری دار کھلا اوور کوٹ پہنا ہوا تھا, اور رات کے وقت چاندنی چمک رہی تھی اور سرکار تشریف لا رہے تھے. قسم کھا کر کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت لباس والا انسان زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا. تو معلوم ہوا کہ لباس خوبصورتی کے لیے بھی ہے اور صدر چھپانے کے لیے بھی ہے, یہ دونوں باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے. اور عورتوں کا لباس پہننا کیسا ہو, عورت تو ساری صدر ہے سر سے لے کر پاؤں تک. عورت کی معنی کیا ہے؟ عورت کی معنی ہے چھپانے والی چیز, جو چیز چھپائی جائے اسے عورت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. اس لیے انسان کے سفر کو بھی عربی کے اندر عورت ہی کہا جاتا ہے, کیونکہ سفر کو چھپایا جاتا ہے. تو لہذا عورت تو سر سے پیر تک چھپائی جانے والی چیز ہے. ہم نے عورتوں کو بھی ننگا کر کے بازار کے اندر نکال لیا. تو بہر صورت اسلامی لباس کے دو ضابطے, ایک ضابطہ تو یہ کہ صدر چھپانے والا, اور دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے اندر زینت پیدا کرنے والا. یہ دونوں باتیں جس لباس کے اندر ہوں وہ اسلامی لباس کہلائے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا, اب یاد رکھو کہ کہیں تمہیں بدعملی میں لگا کر جنت میں جانے سے شیطان محروم نہ کر دے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت میں جو کافروں میں آپس میں جھگڑے بازیاں ہوں گی, اختلافات ہوں گے, ایک دوسرے پر اعتراضات ہوں گے, اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی عجیب منظر ہوگا. انسان کبھی سوچتا ہوگا کہ دو آدمیوں کی آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو گیا, دونوں اللہ والے نیک آدمی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دل کے اندر بہت بھرا ہوا ہے, اب جب یہ جنت سے جائیں گے تو جنت میں بھی ایک دوسرے کو گھورتے رہیں گے؟ نہیں نہیں, اللہ نے فرمایا کہ کیا کریں گے, وَرَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو آپس کی دشمنیاں ہوں گی نا, جو آپس میں دلوں میں غبار ہوگا مخالفت کا, اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے سے پہلے دھو کر صاف کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے, اور پھر جنت سے آپس میں کوئی جھگڑے کوئی اختلافات نہیں ہوں گے. کیا کہیں گے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کے مقام تک پہنچا دیا. وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله ولقد جاءت الورود عن تلكم الجنه. ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو جنت تمہیں دی جا رہی ہے نا, پورے سموہ بما کنتم تعملون, دنیا میں جو تم روزے رکھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, قرآن سنتے تھے, قرآن کا درس سنتے تھے, تراوی پڑھتے تھے, ان سب پر پورے سموہ بما کنتم تعملون, جو دنیا کے اندر تم عمل کیے کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں آج جنت کے اندر عطا کیا جا رہا ہے. کریڈٹ کارڈ تیار ہو رہا ہے, وہاں پر کوئی کیش لے کر کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کا کریڈٹ کارڈ تیار ہوگا. دنیا کے اندر تو کریڈٹ کارڈ ختم ہو جاتے ہیں نا, پھر اسے چارج کرنا پڑتا ہے, لیکن وہاں کریڈٹ کارڈ ایسے ملیں گے کہ جنہیں دوبارہ چارج نہیں کرنا پڑے گا, وہ دائمی کریڈٹ کارڈ بنا کے دے دیے جائیں گے, اور ان پر آپ کو آپ کے دل کے اندر ایسی لہریں پیدا کر دی جائیں گی کہ آپ پوری جنت پر دل کے ذریعے سے حکمرانی کر رہے ہوں گے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, جو تمہارے دل میں آئے گا جنت کے اندر وہی رونما ہو جائے گا. اب اللہ فرماتے ہیں جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ ارے جہنم والوں سنو, ہمارے اللہ نے ہم سے جو وعدے کر رکھے تھے وہ تو پورے کر دیے, تم بتاؤ کیا تمہارے وعدے بھی پورے ہوئے؟ کہیں گے بالکل سچی بات ہے, سب کچھ پورا ہو گیا. تو اعلان ہو جائے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر جو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہم بالآخرتی کافرون, وہ بینہما حجاب, درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے گا. آواز پر لوگ موجود ہوں گے جو ایک دوسرے کو نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے. ورادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون. اب یہ اصحاب الاعراف میں نے بتایا نا کہ وہ ایک چبوترے پر بیٹھے ہوں گے, ادھر تو ہوں گے جنت والے اور ادھر ہوں گے جہنم والے, یہ بیچ میں ہوں گے. اچھا قرآن کریم سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ایسا منظر ہوگا کہ جنت والے اپنی جنت میں بیٹھے ہوئے جہنم والوں کو دیکھتے رہیں گے. کیوں بھی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آج اللہ نے بتا دیا نا, انٹرنیٹ پر بیٹھ جاؤ ساری دنیا سے آپ کا رابطہ قائم ہو جائے گا, وہاں کی باتیں سنتے رہو. آپ کی چھوٹی مسجد کے اندر درس قرآن ہو اور پوری دنیا کے اندر جرمنی میں, امریکہ میں اور برطانیہ میں اور سعودی عرب میں جانے جہاں جہاں لوگ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں اور سنا جا رہا ہے, اور اگر کیمرہ بھی لگا دیا جائے تو آپ کی تصویر بھی وہ دیکھتے رہیں گے. تو اگر دنیا کے اندر ایسے انتظامات ہو سکتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بھی اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہوگا کہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے, اور آراف والے جب ادھر دیکھیں گے تو جنت ہی نظر آئیں گے ان کو, ادھر دیکھیں گے تو جہنم ہی نظر آئیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ, قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, آراف پر بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ جنت والوں میں بھی اپنے دوستوں کو پہچانیں گے اور جہنم والوں میں بھی اپنے دوستوں کو پہچانیں گے, ان کی نشانیوں کو پہچانیں گے. اور پھر کیا کہیں گے جب جنت والوں کو دیکھیں گے؟ کہیں گے سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون. کہیں گے جی جنت والوں تم پر سلامتی ہو, ہمیں ہم تو ابھی تک آئے نہیں, لیکن ہمارے لیے بھی دعا کر دو کہ ہم بھی تمہاری طرح جنت کے اندر داخل ہو جائیں. اور پھر جب جہنم کی طرف دیکھیں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, جب ان کا سامنا جہنم والوں سے ہوگا تو کیا کہیں گے؟ جہنم والوں کو دیکھ کر کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين, ہمارے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا. تو اس کیفیت کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے. اب اس کے بعد اصحاب الاعراف جو ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو جہنم کے اندر کہیں گے مارنا تم جب حکم وہ معقول تم کر سکتے ہو آؤ لائے ندی تم لائے نارو ہم اللہ ہو گیا خود کھول جنت لاکھوں سنا رہے تم برا ہم تم پہن. اصحاب الاعراف جو ہیں وہ جہنم والوں سے کہیں گے, پہچان کر کے کہیں گے ارے تو بڑی پارٹی والا تھا, بڑی جماعت والا تھا, تیرا تو بڑا جگہ تھا, تیرے کسی کام سے نہیں آ سکا, تیرا تکبر بھی تیرے کسی کام نہیں آ سکا. اور دیکھو وہ بیچارے غریب وہ صوفی اور ملا بیچارے دیکھو جنگل کے اندر کیسے دم بناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور کیسے مزے کر رہے ہیں. تم بڑے پختے کھا کھا کر کے کہا کرتے تھے کہ یہ ملا ملبن سے جنت کے اندر نہیں جائیں گے اور ان کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہوں گے. آؤ دیکھو کیسے مزے کر رہے ہیں جنت کے اندر, بتاؤ تمہارا جگہ اور تمہاری پارٹیاں تمہارے کس کام آ سکی ہیں. انہیں تو اللہ نے کہہ دیا ہے خود کھلو جنت کلا کو اپنا رہے تم بڑا ہم تم کا جمون تم جنت کے اندر چلے جاؤ, آج تم پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور تم غمگین بھی نہیں ہوگے. اب جہنم والے جہنم کے اندر جل بھن رہے ہوں گے, جب انہیں پیاس لگے گی تو پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا, جب بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے کھانا نہیں ملے گا. تو بیچارے غریب کیا کریں؟ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کھانا نہ ہو تو پڑوسی سے مانگ لو, اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو تو پڑوسی سے مانگ لو, اگر کسی کے پاس روشنی نہ ہو تو پڑوسی سے ایک تار کھینچوا لو یا کنڈائی لگا لو کم از کم اور اپنے گھر میں روشنی کر لو. لیکن وہاں پر تو یہ صورت حال نہیں ہوگی. جہنم والوں کو کہا جائے گا اندھیرے کے اندر بھٹکتے رہو، اگر روشنی چاہیے تو اپنی روشنی لے کر کے آؤ. سورۃ الحدید کے اندر اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے. اور جب کھانے اور پانی کا مسئلہ آئے گا تو جہنم والوں کو پیاس بھی لگے گی اور کھانے کی بھوک بھی لگے گی، اور بیچاروں کو جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا نا تو اپنے دوستوں کو جنت میں آواز دیں گے، انٹرنیٹ پر آواز دے رہے ہوں گے، ان سے کیا کہیں گے؟ وہاں جنت والوں کو خطاب کریں گے اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو یا اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا وہ ہمیں تھوڑا سا عطا کر دو. قالوا ان اللہ حرمهما للکافرین، جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں بے ایمانوں اور کافروں پر حرام کر دی ہیں، ان سے نہیں مل سکتی. بے ایمان کافر کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. فلیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، تو آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے دنیا کے اندر آخرت کو بھلایا تھا. پھر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل پیش فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی قوم کی ہلاکت کو بیان فرمایا. پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی قوم کی ہلاکت کو بیان فرمایا. پھر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی قوم کی ہلاکت کو بیان فرمایا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی قوم کی ہلاکت کو بیان فرمایا. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور قوم کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی اس کو اللہ نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد آخر میں یہ بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ میری قوم اب ایمان والوں کی ایک جماعت بھی تیار ہو گئی، اور تم بے ایمان اور کافر بھی ہو، تو اب دونوں پارٹیاں انتظار کریں، اللہ کے حکم کا انتظار کرو. ان قریب اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. اس کے بعد نواں پارہ شروع ہو رہا ہے جس میں قوم شعیب یا قوم مدین کی ہلاکت کا اعلان ہوگا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ کل کو بیان کریں گے. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.